بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 11 نومبر 2018. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے درس قرآن کے لیے آغاز ایک آیت ہوگا, وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس کے بعد درس قرآن ہوگا. وہ آیت ایک حدیث ہے, وہ حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی.
عن سعد بن ہشام بن عامر قال اتیت عائشہ فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانک لعلی خلق عظیم. مسند احمد, حدیث نمبر 24601. سعد بن ہشام بن عامر سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں عائشہ کے پاس آیا تو میں نے کہا اے ام المؤمنین آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں. تو عائشہ نے کہا آپ کے اخلاق قرآن ہیں, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں. سورہ القلم آیت نمبر 4.
دیکھیے یہاں لفظ خلق یا اخلاق آیا ہے, تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سب رات ہے اخلاق, یعنی مورل بیہیویئر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ نیامے معنی میں ہے, یعنی آپ کی پوری زندگی, اور صرف آپ کی زندگی نہیں خود صحابہ کی زندگی. یعنی سوال کا مطلب بسیطر معنوں میں یہ ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کا زندگی کا طریقہ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح طریقہ جاننے کا یہ ہے کہ آپ ایک طرف قرآن کو پڑھیں اور دوسری طرف رسول اور صاحب رسول کی زندگیوں کو پڑھیں. تو آج مجھ پر ایک خیال گزرا خود اپنی ٹیم کو لے کر, اس سے میں نے اس آیت کو سمجھا. آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی ابھی گئے تھے تھائی لینڈ, پھر گئے وہ کینیڈا, پھر ابھی جا رہے ہیں وہ جموں, یعنی وہ سفر کر رہے ہیں یہاں وہاں کا سفر. تو میں نے سوچا کہ میں نے خود اپنی تقریروں میں تو کس پر کچھ زور نہیں دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں جائیے وہاں جائیے, یہ کیسے ہوا. یہ خود انہوں نے سوچ کر یہ ایسا کیا. تو ہمارا جو مشن ہے وہ مشن لوگوں کے اندر ایک سوچ جگاتا ہے, سوچ تھنکنگ جگاتا ہے. تو سوچ سوچ کر وہ سیلف پروگرامر بن جاتے ہیں, وہ مشن کو سوچتے ہیں, ذمہ داریوں کو سوچتے ہیں, اس کو قرآن حدیث پر جج کرتے ہیں, پھر ان کا مائنڈ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو لے کر میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ قرآن جو اترا تھا اس میں بہت کم احکام تھے. آپ قرآن کو پڑھیے تو زیادہ احکام نہیں ملیں گے, زیادہ تر پرنسپل کی باتیں ہیں. دوگا کہ قرآن نے لوگوں کو تدبر سکھایا, سوچنا سکھایا, قرآن نے لوگوں کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیا. تو جب لوگ سوچنے لگے تو خود ہی ہر آدمی پروگرام بنا لے گا. یہ نہیں کہ وہ کوئی مینول انداز کا, یعنی قرآن ایک گائیڈ بک تھا لیکن مینول انداز کا گائیڈ بک نہیں تھا قرآن, بلکہ وہ مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے والی کتاب تھی. مائنڈ کو سوچنے والا مائنڈ بناتی تھی. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ بہت زیادہ ادھر ادھر جانے لگے. تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ کانو یتجرون فی البر والبحر, صحابہ سمندر میں اور خوشی میں تجارت کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ کس کا صحابہ کا مطلب تھا تجارت کرنا, قرآن میں تو کئی تھا نہیں کہ تجارت کرو. نہیں, صحابہ کو ایکٹیویٹ کیا قرآن نے, توحید کی آئیڈیالوجی ان کے دی, ان کو اللہ رب العالمین کی معرفت ملی ان کو قرآن سے, جنت کا تصور ملا ان کو قرآن سے, ایک پوری آئیڈیالوجی ان کو ملی قرآن سے. تو اب ان کے دل میں فطری طور پر یہ سوچ جاگی کہ اس قرآن کو پہنچاؤ لوگوں کو, بتاؤ لوگوں کو. تو وہ تجارت کرتے تھے, وہ تو صرف اس لیے تھی کہ جاتے تھے تو کچھ چاہیے. اصل کام تجارت نہیں تھا. یہ جو آیا ہے کتابوں میں کہ انڈس صحابہ تھا قانون یا تجرون پھر بر و بار, صحابہ بر و بار میں تجارت کرتے تھے. اس کا مطلب صحیح معنی میں یہ ہے کہ صحابہ بر و بار میں دعوتی کام کرتے تھے, اسلام کی دعوت پھیلاتے تھے. یہ ان کا ایک سائڈ ورک تھا, سائڈ ورک جو بزنس بھی کرتے تھے وہ اپنا خرچ پورا کرنے کے لیے. تو ہماری ٹیم کو میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم کے لوگ کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہماری ٹیم کے لوگ سروس کرتے ہیں, فرض کیجیے آفیسر میں سروس کرتے ہیں کوئی کہے, تو یہ ادھوری بات ہوگی. ہمارے ساتھی جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ کمپنیوں میں سروس کرتے ہیں, کچھ لوگ بزنس بھی کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ سی پی ایس کے لوگ سروس کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں تو یہ ادھوری بات ہوگی. اس کا یہ صحیح بات یہ ہوگی کہ سی پی ایس کے لوگ ہر جگہ قرآن پھیلاتے ہیں, ہر جگہ دعوت پھیلاتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ اپنے روزی کے لیے, اپنے معاش کے لیے وہ سروس بھی کرتے ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ اور صحابہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھنا ہوگا, زیادہ گہرائی کے ساتھ, کیونکہ دیکھیے قرآن ایک انقلابی کتاب ہے, قرآن کوئی مینول کی کتاب نہیں ہے, وہ ایک کلچر پیدا کرنے والی کتاب ہے, مائنڈ کو ہلا دینے والی کتاب ہے, زندگی کا رخ موڑ دینے والی کتاب ہے. تو ایسی کتاب جو لوگ پڑھیں گے ان کے اندر ضرور وہ چیز آئے گی جو کہتے ہیں مشن, مشنری اسپرٹ ضرور آئے گی. صرف یہی نہیں آئے گا کہ وہ نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, نہیں, ایک مشن کی اسپرٹ جگے گی. وہ سوچیں کہ اس آئیڈیالوجی کو کیسے پھیلایا جائے, اس آئیڈیالوجی کو کیسے اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہو. تو میں نے اپنے لوگوں کو اس دوست دیکھ کر کے سمجھا کہ یہی ہوا ہوگا اس زمانے میں زیادہ بڑے پیمانے پر, کیونکہ دیکھیے ہماری ٹیم کے لوگ کافی یہاں وہاں جا رہے ہیں, قرآن کو پھیلا رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ لوگ ایسا کیجیے. انہوں نے قرآن کو پڑھا, لٹریچر کو پڑھا, تو ان کے اندر خود ہی خود ایک جگہ, ایک اسپرٹ جاگی, ایک اسپرٹ جاگی کہ ہمیں قرآن کو پھیلانا ہے, ہمیں دین کی تعلیمات کو پھیلانا ہے, ہمیں لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا ہے. یہی ہوتا ہے اگر آئیڈیالوجی طاقتور ہو, اگر جس جو بنیاد ہے مشن کی وہ طاقتور ہو, تو اپنے آپ ہی وہ لوگوں کو متحرک کرے گی, لوگوں کو متحرک کرے گی. جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک تھے انڈیا میں عنایت اللہ مشرقی, برٹش پیریڈ کی بات ہے, عنایت اللہ مشرقی, تو ان کی تعلیم لندن میں ہوئی تھی, وہ اچھی انگلش جانتے تھے, وہ تو لندن میں پڑھا تھا انہوں نے, اس کے بعد انڈیا واپس آ گئے تھے. تو ان کی تعلیم لندن میں ہوئی, پھر واپس آ گئے, بعد کو وہ کسی سلسلے میں ان کا جانا ہوا لندن. تو اس وقت لندن میں سر جیمز ڈین زندہ تھے, جو غالباً کسی کوئی کلاس بھی لیا تھا ان کا انہوں نے. تو سر جیمز ڈین سے ملنے کا شوق ان کو ہوا, تو سر جیمز ڈین سے جب ملے وہ, تو سر جیمز ڈین نے اسے پوچھا کہ تم مسلمان ہو, قرآن کی کوئی بات مجھے بتاؤ. اب دیکھیے اس طرح سے دعویٰ شروع ہوتی ہے. سر جیمز ڈین کی مان میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے. تو ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی, تو اپنے آپ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس آدمی سے کیا بات کریں, تو قرآن کے بارے میں پوچھا اس سے. تو سر جیمز ڈین نے نعت اللہ مشرقی سے پوچھا کہ تمہاری جو کتاب ہے قرآن, اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اس کا انگلش میں ترجمہ بتایا. وہ آیت یہ تھی, وہ آیت پڑھی تو وہ جلدن بیدن حمر مختلف انوال انوال وہ رابی مسعود انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اس کو پڑھی اس کا ترجمہ.
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابي بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے پھل اگائے جس کے رنگ مختلف ہیں اور پہاڑ میں بھی کچھ سفید ہیں بہت لال ہیں جن کے مختلف رنگ ہیں اور اس میں کچھ بہت کالے بھی ہیں اور لوگوں میں سے اور چوپائے میں سے اور جانوروں میں سے ان کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علماء بنتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے.
اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں علماء, اس کا لفظی ترجمہ کیجیے.
اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علماء بندے
ہیں بندے
جی من عبادہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء.
دیکھیے اب یہ جو سنا سرجم دین نے یہ آیت تیس آیت پہ آپ سنا آپ نے کہ اس میں ذکر ہے پہاڑوں کا کہ پہاڑوں میں طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں, یعنی پہاڑوں میں ایک ہی رنگ نہیں ہوتا طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کے فوراً بعد کہ اللہ سے ڈرتے ہیں علماء, یعنی علماء جو ہوتے ہیں ان میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر کنٹیکس میں آپ دیکھیے کنٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ علم الجبال پہاڑوں کا علم, جن کو پہاڑوں کا علم ہوتا ہے جو پہاڑوں کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو ان کا بہت عجیب معلوم ہوا, وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی کتاب قرآن ایک مذہبی کتاب ہے اس میں کچھ مینول ہوں گے, لیکن یہ تو انوکھی بات ہے قرآن میں کہ پہاڑوں کا علم جن کو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈر ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. تو انہوں نے کہا عنایت اللہ سے کہ عنایت اللہ کیا یہ آیت ہے قرآن میں ایسی کہ علم سے ڈر پیدا ہوتا ہے؟ سکا کہ یہ بہت عجیب آیت ہے. تم کہا کہ اگر یہ آیت تمہارے قرآن میں ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سر جیمز ڈین بہت ڈفرنٹ ٹائپ کے سائنٹسٹ تھے, آگے جو وہ سائنٹسٹ تھے لیکن واقعتاً وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. چاچا انہوں نے بلایا ان کو اپنے گھر کہ شام کو آئے میرے ساتھ چائے پیو. تو لندن میں وہ ان کے گھر گئے شام کی چائے کے لیے. تو جب وہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں نعت اللہ مشرقی کہ میرے پہنچنے کے بعد کسی تمید کے بغیر خود ہی خود لگے بولنے, وہ اتنا جوش میں تھے وہ, اور لگے سائنس کی باتیں کہنے, کاکشاں کی باتیں کہیں, ستاروں کی باتیں کہیں. اور ان کا بیان یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے وہ باتیں تو ان کا باڈی ہل رہا تھا, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. تو ان کہا کہ دیکھو میں نے علم کو پڑھا سائنس کو پڑھا, اس سے خدا کے وجود کے بارے میں میرا یقین بڑھ گیا. تو اگر یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ علم سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے. تو اتنی بڑی بات, یعنی علم سے خدا پر یقین پیدا ہونا اتنی بڑی بات صرف خدا ہی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گواہی لکھ لو کہ خدا کی قرآن خدا کی کتاب ہے. تو یہ میں مثال اس لیے دی ہے کہ صحابہ کے دل میں جب اللہ کی معرفت آئی, ان کے ذہن میں ایک انقلاب آیا, توحید کی آئیڈیالوجی آئی, اللہ کے بارے میں سوچنے لگے, وہ جنت کے بارے میں سوچنے لگے, وہ تو اپنے آپ یہ ہوا کہ یہ سب باتیں ایکسپینڈ ہونے لگی. جہاں جاتے ہیں وہ اسی کا ذکر کرتے. تو جب تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو وہاں بھی وہی باتیں. اس طرح اسلام پھیلا ہے. اگر دعوت شامل نہ ہوتی اسلام میں تو کیسے پھیلتا, کیسے پھیلتا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہو آدمی کی, وہ آئیڈیالوجی اگر طاقتور ہو تو اس کے روح کو ہلائے گی, اس کے مائنڈ کو جگائے گی, اس کے اندر اسپرٹ پیدا کرے گی, کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. کسی کا نام دعوت ہے. دعوت کوئی نماز روزہ سکھانے کا نام نہیں ہے. نماز روزہ سکھانے کا نام اتنی رکعت فرض کی, رکعت ظہر کی, اتنی رکعت مغرب کی, اتنی رکعت عشاء کی, اس کو بتانے کا نام دعوت نہیں ہے. یہ تو ضمنی بات ہے. دعوت یہ ہے کہ آپ کے سینے میں جو زلزلہ آیا ہے, آپ کے مان میں جو ہلچل پیدا ہوئی ہے, اللہ رب العالمین کو مان کر اس کو دریافت کر کے, جنت کو دریافت کر کے, جو آپ کے اندر ذہنی زلزلہ آیا ہے اس کو آپ بانٹیں, اس کو لوگوں کو دیں, اس کے لیے دوڑیں, اس کے لیے صبر کریں, یہاں جائیں وہاں جائیں. تو دیکھیے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ لیدبر ہوا آیا تھی. قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس پر لوگ سوچیں, تدبر کریں, کنٹمپلیٹ کریں. تو آج میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ آج میرے پر کیا گزرا. آج مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی تھوڑے دنوں کے اندر کئی جگہ گئے, کینیڈا گئے, ٹورنٹو گئے, تھائی لینڈ گئے, اب آپ جموں کشمیر جا رہے ہیں دعوت کے لیے. تو میں سوچا کہ میں تو کو ہدایت نامہ جاری نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ جائیے فلاں جگہ فلاں جگہ, وہ خود ہی خود گئے. تو میں سوچا کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جو دین انہوں نے پایا ہے, جو قرآن انہوں نے پایا ہے, جس رسول کو انہوں نے دریافت کیا ہے, اس سے ان کے دل میں ہلچل پیدا ہوئی, ان کے مائنڈ میں ہلچل پیدا ہوئی, اپنا آپ ان کے اندر ایک جذبہ ابھرا کہ اس بات کو, اس علم کو میں پہنچاؤں لوگوں تک, یہاں تک کہ کوئی دنیا کا آدمی اس سے بے خبر نہ رہے. تو دیکھیے قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ثواب کی کتاب سمجھیں, اس کی تلاوت کر لیں, اس کو اوپر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں. مثلاً دیکھیے ایک بار میں سفر میں تھا, تو سفر میں ایک مسافر میرے ساتھ تھے, وہ مسلم تھے, داڑھی رکھے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار جیب قدر سے ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک چھوٹی سی کتاب نکالتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں جہاں کہیں موقع ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا چیز ہے, تو پاکٹ سائز کا وہ قرآن تھا, عربی قرآن پاکٹ سائز کا. تو جہاں موقع ملتا وہ نکال کے پڑھتے, جہاں موقع ملتا وہ نکال کے پڑھتے. تو میں نے پوچھا کہ آپ قرآن اس طریقے سے جو آپ پڑھتے ہیں کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں اس کو؟ تو میں بتایا کہ 14 سال سے میرا یہی روٹین ہے, یہ میرا معمول ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ عربی جانتے ہیں؟ کہا کہ ورکنگ عربی مجھے آتی ہے. وہ کسی کالج کے پڑھے ہوئے تھے وہ, تو ان کا کہ مجھے ورکنگ عربی آتی ہے. تو میں نے کہا جب آپ کو ورکنگ عربی آتی ہے اور 14 سال سے قرآن کی کو پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ گھر بھی پڑھتے ہوں گے اور سفر بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اس پر تو ہم نے سوچا نہیں. یعنی غور کیجئے کہ 14 سال سے یہ سوچا ہی نہیں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے. اور میں نے ایک واقعہ پر سوچنا شروع کر دیا. ہمارے ساتھی جو یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, اس پر سوچنا شروع کر دیا. اور پھر میں اس پہ پہنچا کہ قرآن نے ان کے مائنڈ کو ہلایا ہے. یہ جو ہمارے ساتھی یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, جس کو قرآن میں سیاحت کہا گیا, یعنی ان کی زندگی میں سیاحت شامل ہو گئی ہے. سیاحت, یہ چل پھر کر کے یہاں جانا وہاں جانا اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا, یہ ہے سیاحت. تو چونکہ ہمارے ساتھی قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, عربی نہیں جانتے تو ترجمہ کے ذریعے پڑھتے ہیں, وہ ان کے دلوں کو ہلاتا ہے. تو قرآن کی ایک آیت ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو مجھے اترا گیا ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں, لئن لے کیا ہے
وہ منبلغ,
ہاں ترجمہ کریے,
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, اور میری طرف یہی یہ قرآن وحی کی گئی ہے, کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور جس کو پہنچے وہ بھی
وہ بھی ڈرائے. یعنی میرا کام بھی قرآن کے ذریعے ڈرانے کے معنی کیا ہے؟ ڈرانے کے معنی باخبر کرنا, اس کی ان اویئرنیس کو توڑنا. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن بھی اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں ان کو باخبر کروں, حقیقت واقعہ سے باخبر کروں کہ زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, دنیا میں پیدا ہونا کیا ہے, مرنا کیا ہے, آخرت کیا ہے, جنت کیا ہے, اس سے باخبر کروں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اور جس کو پہنچے جس کو پہنچے وہ بھی باخبر کرے. تو یہاں میں نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں, یعنی میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جو قرآن اترا ہے میرے اوپر, اس قرآن سے لوگوں کو باخبر کروں, انذار کروں, اور جس کو پہنچے جو سنا اس قرآن کو وہ بھی اس طرح پہنچاتا رہے. تو یہ سادہ طور پر نہیں ہو جائے گا, پہنچانے کا یہ عمل سادہ طور پر نہیں ہو جائے گا. وہ اس طرح ہوگا کہ رسول اللہ قرآن بتائیں گے, اس کا اس کی تشریح کریں گے, سننے والا سن کر سمجھے گا, اس کا مائنڈ ہلے گا, اس کے دل کے اندر ایک زلزلہ آئے گا, یہ ہے قرآن, یہ ہے بات قرآن کے اندر, تو وہ بھی بچ جائے گا جس سے مجھ پر قرآن نے, جس سے مجھ پر جبریل نے قرآن اتارا. تو قرآن کو اتارتے ہی میں مدیر بن گیا, میں پہنچانے والا بن گیا, میں دائی بن گیا. تو ایسے جن لوگوں تک پہنچے گا وہ بھی اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ان کے اندر زلزلہ آئے گا, ان کا مائنڈ ہل جائے گا, وہ شاید دنیا میں چاہیں گے کہ شاید دنیا میں پہنچ جائے, سمندروں کو پار کریں گے, خوشی کا سفر کریں گے, ہوا اجاز ہوگا تو اڑ کر کے یہاں سے وہاں جائیں گے. یہ ہے دعوت. یہ دعوت سمندر کے سے ابلتی ہے. دعوت کوئی مینول جیسی بات نہیں ہے. اسی لیے ہمارے مشن میں قرآن کو صرف بات نسخہ نہیں پھیلایا جا رہا ہے, بلکہ لوگوں کے جو زبان ہے اپنی جس کو سمجھتے ہیں اس زبان میں اس کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ قرآن لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنے, لوگوں کے انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں قرآن ان کو پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ سارے لوگ جو یہاں وہاں جا رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ کیسے لوگوں کو ان کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں قرآن پہنچا دیا جائے. کیوں سا دیکھیے, یہ لوگ کہیں جاتے ہیں تو سفر میں کہیں رکنا ہوتا ہے, ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر رکنا ہوتا ہے, ٹرین سے جاتے ہیں تو اسٹیشن پر رکنا ہوتا ہے, تو وہاں بھی ایکٹیو جاتے ہیں, وہاں بھی ایکٹیو آتے ہیں. جہاں بھی انسان ہے وہاں ان کے لیے کام ہے, جہاں انسان ہے ان کے لیے کام ہے. اس کو دیکھ کر میں نے سمجھا کہ دور صحابہ میں کیا حالت رہی ہوگی, قرآن سن کر, قرآن پڑھ کر, قرآن سمجھ کر ان کے اندر ایک دعوت کا ایک آگ لگ گئی ہوگی. چونکہ کتاب میں آتا ہے غزوہ اور سریہ کے الفاظ آتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ بس لڑنے کے لیے جاتے تھے وہاں. اس میں میں سوچا, عام طور پر یہ تصویر ہے کہ صحابہ جا رہے تھے غزوہ کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے, تو میں سوچا کہ لڑائی کہاں ہوئی. لڑائی تو میں سوچتا ہوں کہ شاید 3 دن ہوئی ہے, غزوہ بدر اور غزوہ حنین اور غزوہ احد, ایسی اور جتنے بھی غزوات ہیں ان کو پھر میں نے سوچا تو ایک طرح میں سچ تھے, وہ سچ پوچھو تو فل فلیج وار ایک بھی نہیں تھی. رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے جو غزوات بتائے جاتے ہیں اس میں سے کسی میں بھی فل فلیج وار نہیں ہوئی, کیونکہ کتابوں میں جو فل فلیج وار کا ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ وہ 6 دن جاری رہے, یعنی 1 ہفتہ جاری رہے, تب وہ وار ہے, فل فلیج وار ہے. تو ایسا تو کوئی وار ہوئی نہیں. اور غزوہ کی تعداد کتابوں میں لکھی رہتی ہے 85 غزوات. تو سوال ہے کہ کہاں ہیں وہ غزوات, تو کل 3 ہیں, اب وہ بھی آدھے دن کے لیے یا ایک دن کے لیے. تو وہ تو غزوات کہاں تھے, وہ تو اس وقت اسکرمشز تھے, جس کے معنی کہ رسول اور صحابہ رسول کا طریقہ یہ تھا کہ اگر فریق ثانی حملہ کرے تو اس کو ریڈیوس کرو, اس کو مینیج کرو, اس کو گھٹاؤ, تاکہ وہ بس ایک جھڑپ ہو کر رہ جائے, اسکرمش ہو کر رہ جائے. کیوں؟ تاکہ ہمارا زیادہ وقت ہمیں ملے دعوت کا کام کرنے کے لیے. رسول اللہ نے غزوات کو اسکرمش کیوں بنائی ہے؟ رسول اللہ نے لوگوں کے جو حملے ہوتے تھے اس کو جنگ تک نہیں پہنچنے دیا, اسکرمش پر ختم کر دیا, اس کو ریڈیوس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو دعوت کا کام کرنا تھا, ٹائم کو نکال کر کے دعوت کا کام کرنا تھا. یہ بہت عجیب کی بات ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کی طرف سے, دوسروں کی طرف سے اٹیک ہوتا تھا, للکارا جاتا تھا, جنگ کے حالات پیدا کیے جاتے تھے, لیکن عملاً دیکھیے, عملاً کہ چند اسکرمشز ہیں بس, باقاعدہ جنگ کوئی ہے ہی نہیں. تو کس لیے؟ رسول اللہ دنیا میں رہے اتنے دنوں تک تو کس لیے رہے؟ اسی لیے رہے کہ دعوت. تو کیا آپ نے فریق ثانی کے حملے کو مینیج کر کے اس کو جو اسکرمش بنایا اس لیے تاکہ وقت ملے دعوت کے لیے؟ ایک کتاب موٹی سے چھپی ہے, حدیث دفاع, موٹی سی کتاب ہے, اور اس میں بڑھا چڑھا کر کے دکھایا گیا ہے رسول اللہ کے غزوات. غزوات سچ پوچھے تو کتابوں میں ہے, حقیقت میں کچھ نہیں. حقیقت میں تو دعوت ہی دعوت ہے, دعوت ہی دعوت ہے. اور اسی لیے اتنا اسلام پھیلا, اسی لیے دنیا میں اتنے سارے اسلام کو ماننے والے پیدا ہوئے. تو غیر رسول اللہ کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, ٹکراؤ کو مینیج کرو, ٹکراؤ کو مینیج کرو. غزوات کو اسکرمش بنا دو, زیادہ زیادہ وقت نکالو دعوت کے لیے, زیادہ زیادہ وقت نکالو دعوت کے لیے. اور خود ہی جنگ چھیڑنا, خود ہی حالات پیدا کرنا, رائے کے خود ہی سوسائڈ بمبنگ کرنا, یہ تو اسلام میں ہی نہیں. یعنی سوسائڈ بمبنگ کر کے حالات پیدا کرنا لڑائی کے, یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. حالات پیدا کریں گے دوسرے, تو تم اس کو مینج کر کے اسکرمش بنا دو. یعنی ہم اپنی طرف سے گن چلا کر, بم چلا کر, سوسائڈ بم کر کے جنگ کے حالات پیدا کریں, یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. فریق ثانی جو ہے وہ اگر جنگ کے حالات پیدا کرے تو آپ اس کو مینیج کیجیے, مینیج کر کے اس کو اسکرمش بنا دیجیے, تاکہ آپ کی توانائی, آپ کی انرجی, آپ کا ٹائم, سب کچھ زیادہ سے زیادہ دعوت کے لیے استعمال ہو, زیادہ سے زیادہ دعوت کے لیے استعمال ہو. یہ ہے اسلام. اسی لیے دیکھیے قرآن میں کہ اصل ہو خیر, آپ غور کیجیے کہ اصل خیر کیوں ہے. اصل خیر کا مطلب ہے کہ پیس از دا بیسٹ. یہ کہیں نہیں آیا کہ وار از دا بیسٹ, یہ نہیں کہیں آیا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ کچھ ٹاپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے افضل چیز جہاد بھوان قتال ہے, حالانکہ قرآن میں تو اصل و خیر پیس از دا بیسٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا جو نشانہ ہے وہ دعوت ہے. اسلام کا نشانہ لڑائی نہیں ہے. مومن کا مقصد لڑنا نہیں ہے, لوگوں کو زندگی دینا ہے. قرآن میں دیکھیے کہ من آیا پکان کیا ہے نازمیہ
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا سورہ المائدہ ایت نمبر 32. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے یا بغیر زمین میں فساد کے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا.
دیکھیے میں اس میں بہت دیر سوچتا رہا کہ یہ احیاء مانے زندگی دی. یعنی قرآن میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مارا تو سارے انسانوں کو مار ڈالا. عالمی قتل غارت کیا آپ نے, اور کسی ایک شخص کو زندگی دی آپ نے تو آپ نے پورے انسانی کو زندگی دی دی. میں اس وقت سوچتا رہا کہ زندگی دی کیا مطلب, کس معنی میں ہے. تو اس کا سمجھ میں آیا ایک آیت میں یہ ہے کہ ایمان کو اور سچائی کو زندگی دینے کا معنی بتایا گیا. جب آپ کسی کو دعوت دیں اور اس کو سچائی مل جائے تو آپ نے اس کو زندگی دی. تو یہ ہے اسلام. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اللہ اسی سچے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Before we get into the question answer session, there is an experience sharing session. Last Sunday we had shared with all of you that the CPS team participated in World Parliament of Religion, and there was 7 member group that went to Parliament of World Religion. Of the 7 member, there were 4 women group that were also part of the 7 member group. There was fantastic experiences that were shared. Lot of Quran distribution happened. New connections were formed. Mulana, in fact, termed this development as Quran explosion. So today we have with us Ms. Maria Khan, who has returned from her trip from Toronto. Not only she was part of the Quran distribution, she also conducted the workshop at Parliament of World Religion. So she will share her experience. Also, before going for Parliament of World Religion, she went to Thailand along with Dr. Nagma Siddiqui and Dr. Farida Khanam, and they participated in a round table conference. So we will request Ms. Maria Khan to come here and share both her experiences the Thailand experience as well as the Canada Toronto experience. Miss Maria Khan.
As Richard just mentioned, the Parliament of World Religion was organized between November 1 to November 7 in Toronto. So this was the seventh parliament that was held in Toronto. It is held every 3 to 4 years. Last year it was held in 2015 in the US, where Kareem Uncle had gone and done Quran distribution. So this year it was held in Toronto in Canada. It was the seventh parliament, and the first parliament was obviously held in 1893 in Chicago, where Swami Vivekananda had famously represented India, and he had given the message of tolerance, unity, and universal brotherhood. So continuing in this spirit, the Parliament of World Religions is organized every 3 to 4 years, and it's a very cross-cultural, very interfaith, a very diverse and multi-ethnic event. It's a very global event, which is the purpose of which is to bring together people who want to develop or who envision a world which is peaceful, sustainable, just, and which in which people do not have hatred and violence and bigotry. So in this sense, I think CPS, or Center for Peace and Spirituality, has had a very important role to play, because our goal is similar. We want to create, we want to spread peace in the world, and we want to end hatred and the negativities that people have between each other and for each other. And at this parliament, I was just reading at the website, there were 10,000 participants from 80 nations and 200 spiritual and religious backgrounds. So that gives us an account of the enormous diversity that was present at the parliament. Now, Center for Peace and Spirituality USA, the US team of CPS, had taken a booth at the hall in the convention center where the parliament was held. So there were a number of programs happening. There were sessions and talks happening almost on a daily basis, where people were speaking about their religion, their point of view, how they want to bring about faith, bring about change in the world, their faith, and how they want to care about the climate, the environment, the ecology, how they want to empower women. So sessions and talks were happening on a daily basis on various floors in different rooms. And there was a hall, there was a floor which was designated entirely to booths and stalls, where people were asked to come, people, institutes, organizations. They were asked to come and display their work and educate people about the work that they were doing and to popularize their work. So Center for Peace and Spirituality had taken a booth at the hall, and our booth was located at a very prominent place, almost right at the center of the hall. So anybody visiting the hall almost inevitably passed by our booth. And our task at the booth was very pinpointed. We had a single focused task of distributing Quran. We had 38 boxes of Qurans. The majority of the boxes obviously were of English Qurans, but we had a box of Spanish, we had a box of Chinese, we had a box of French, and even Urdu. So in Canada, French is the second mother tongue of the Canadian people. So a lot of people came and took away French Quran. A lot of people knew French. We had a lot of people taking away Spanish Quran. There were many Muslim girls and boys, young girls and boys, who came and took away Urdu Qurans for their parents. And very strikingly, a lot of people were taking away Chinese Qurans. Now, I observed that there were four broad categories of people who came to our stall and showed interest in the Quran. The first was, I observed that in America, there is this, particularly in the US and Canada, there is this enormous emphasis on interfaith work. So much emphasis, which I've not even seen in India, a lot of emphasis, because many people came to our stall, many people, and they said that we hold interfaith services at our community or at our institute, or we have interfaith events or interfaith dialogues and we read from the Quran, or we want to understand the Quran, or we want to understand the Quranic point of view. So I think this is one reason why many people flocked to our booth and they took away Qurans. And I think this is also a very important opportunity for the US team, because the kind of awareness and the kind of importance that these people give to interfaith work, the US people, the American people, is not even given here in India. So I think that's a very important opportunity. And there's a lot of potential, and the US team should tap into this potential by participating in as many interfaith events as they can. The second category of people who came were people in search of spirituality. Now, I observed that a lot of people said that they are spiritual, but they're not religious. So I think people are a bit disappointed or a bit dejected by the organized religion, because organized religions generally speak of rituals about praying or following a certain rite or a custom. What people are in search of is something spiritual, some meaning, something, some idea or some ideology that can answer more deeper and profound questions of their lives. That is why they are in search of the spiritual aspect of religion. So they say we are spiritual but not religious. And this is also one reason why there was a very important presence of those religions or those faiths at the parliament who give a lot of emphasis on the mystical aspect of religion, or who give a lot of emphasis on the personal or the inner aspect of religion. Because people really are in search of spirituality, and they look at mysticism or the mysterious aspects or the mysterious rites that are performed in religion as spirituality. So I felt that we CPS have a very important task, and that is we should have something very concrete on Islamic spirituality. I think we do not have a book or a booklet or a pamphlet on something that explains to people the mind-based spirituality which Islam contains or which Islam gives to people. So we should have a very good pamphlet on that, because there was a person who came to us inquiring specially about Sufism in Islam. And he said that if I follow a certain Sufi order, or if I follow the Sufi practices and I live according to the Sufi lifestyle, but still if I'm not a Muslim, will I be considered a Sufi? So I think I was trying to read the mindset behind that question, behind the person who was asking this question. He wanted some kind of spirituality in his life, and he saw Sufism as the spirituality, Sufism or the mystical Sufism, heart-based Sufism, as the spirituality of Islam. So I think it's very important for us to have something very clearly on mind-based spirituality that Maulana speaks of, Tawassum and Tadabbur, etc. Then third important trend I saw was of very young people, younger to me or my age or younger to me, who are in colleges or universities, who are pursuing interfaith studies or religious studies in college at the academic level. So this also I think was a very important trend. Young people want to seriously know about other religions in America. I think there's so much plurality, there's so much diversity in that country that people want to properly know, properly learn about other religions. So that is another trend. And the fourth kind of persons or group of persons who came to our stall were individual seekers and learners who wanted to know about Islam, who wanted to know about different religions, and so they wanted to know what was the Islamic perspective as well. So I felt that whoever knows about the Quran or whoever knows about Islam certainly or definitely has a question on Islam. The many people who came and who asked about the violence that is being perpetrated by Muslims. So they said that we find you people as peaceful, and you're saying that the Quran is peaceful. So, and I have friends, Muslim friends, who are tolerant and peaceful. So why is it that there is violence? So this is a big question which almost everybody has, and which needs to be addressed. And a lot of people came saying that they, one person came to Kausarappa and he said that I am just, he was a young boy and he said that I'm looking for a spiritual teacher. So he was roaming around the parliament in the entire convention center, trying to learn and trying to understand whom to follow, what to follow. So I think people are very open-minded. They want to learn, they're inquisitive. And so we have to try to address them. And another trend that I observed was that the Canadian people especially are very, very courteous. They are so courteous that there are many people who came to us and did not take the Quran, but they did not flatly refuse. They did not say, no, I don't want the Quran. They would come to us, they would give us a patient hearing, they would understand what the Quran contained, what CPS was about, and they would say, no, I don't think I want it. So their no was a very educated no. It was not just a flat refusal, a thoughtless refusal. This I felt in the Canadian people, and I think they are very, very helpful. Because I had to charge my laptop before a presentation we had. My laptop had no battery. So I found a person who was sitting right in front of our booth. So he belonged to some other booth. And he had the same laptop. So I asked him if he had a charger to the laptop and if he could charge my laptop. So he accepted to charge my laptop. And later when he gave me my fully charged laptop, I thanked him a lot. So he said that you don't have to thank me, because it's very easy to find help in this country. So he was very right, because on the second day, I think, or the third day, Kausarappa and I were trying to put up a poster, the poster, which if you people have seen in the photos, there's a huge poster of Maulana and CPS, which says Center for Peace and Spirituality, USA, Maulana Wahiduddin Khan, there's Maulana's photo. So it's a big, enormous poster, and putting it up is not a simple task. So we were struggling, trying to put it up. So one person passed by, and he said, excuse me, do you want a hand? So we said yes. We immediately said we want a hand. So he came to our booth, and he, you know, very swiftly and very smoothly, he put up the entire poster, and we thanked him a lot, and we came to know that his name was Gabriel, and Gabriel is the name of the archangel. So that was another very good experience for us, how people are very helpful. And a lot of people commented on the size of the Quran. Some said that it is very handy, it's very transportable. One person said to Kareem Uncle that it's a subway Quran. And Kareem Uncle explained that a subway Quran means something which can be read on the subway, because it's so small and so handy. It can be easily kept in the pocket, and you know, while you in the subway, you can open it and read it. So the size of the Quran is very, very nice, the pocket size. Many people said that it's the prettiest Quran I've ever seen, the most beautiful cover that I've ever seen. Many people said that. Then we had a talk at a mosque at Newtown in Toronto. So this is the same mosque where Maulana spoke 3 years back when he had gone in December 2015. And it was at this mosque where somebody had asked him from the audience, do you have any regret in your life? So he said that I have only one regret, and that is that I came to Canada towards the end of my life. I should have come before. So this was the same mosque, and I had to speak on the Prophet and his relevance today. And why I chose this topic is because I think it's very important to not just speak about the Prophet as he exists in the literature or as he exists in the biography. I think it's very important to be able to relate the Prophet and his example with the problems that we are facing today. So I tried to explain how the problems we face, such as stress and negativity and failure and difficulties, and how we get learnings from the life of the Prophet to be able to resolve these problems. So I spoke on this briefly, and there were a very young audience before me. A lot of the people over there were very small children. They were 3 to 4 years old. There were elder kids also, adult kids, and then there were their mothers as well. So one problem that I faced and one learning that I had personally was that I was discussing with other CPS members also of the US team, and I realized that it's very important for me to be able to adapt myself to the audience. Because when I saw those 3 to 4 year old children, they were sitting in two rows before me, and behind them the elder children were sitting. So when I saw them sitting, 3 to 4 year olds whom I had never addressed, I said that I won't be able to really address them. I have never addressed them. How can I address them? So a CPS member of the US team, Faik Baihi, told me that it's very important for you to be able to adapt. You know, you have to learn adaptability, because you cannot always speak from your mindset. You have to understand the mindset of the audience and then and there spontaneously accustom yourself to speaking to them. So he gave me the example of Maulana also, that once he was asked to speak before an audience and he was planning to speak in Urdu. And then he was told that it was an American English speaking audience, and then he immediately adapted himself. So this is something which I have to learn. It was a very important learning for me. And one thing which I learned from all the discussions that happened at the mosque between the children and their mothers, many mothers came to me and spoke at length later on about a problem which these parents are facing in Western society. There is this huge concern among parents that our children would intermingle with children of other religions, and they would take in elements or taken influence from them which are not Islamic. So this was a real concern, and they were really troubled and really stressed out over it. So I was thinking a lot about this problem, and I think I will speak about it with Maulana and he will address the problem. But I was also thinking about it, and I realized that you face this problem if you raise your children with the Dawah mindset. I think you will not face this problem, because then your children will be members of a giver community. They won't be members of a taker community and simply at the receiving end of influence and receiving things from people. They will have a higher goal or a higher purpose and a higher message to give to people. And I think that would prevent them from taking in unwanted elements. So it's very important to develop the Dawah mindset in children and parents both. And I think that will be very helpful. Another thing I want to speak about is Asim Shafi Saab and his wife. They are Canadian CPS members. They are the only two Canadian CPS members we have. And it was very nice to listen to their stories. How, you know, they're living so far away from Maulana, and how they come to know him, read a book of his, and then they connect with him and they start learning from him. So their stories are very inspiring, and both Asim Shafi Saab and his wife, they both are very young and they both are very passionate about Dawah work. And I think CPS US team should remain connected with them. They both are very devoted. His wife also, I found, she has already spoken to Maulana a number of times. And she said that she was not inclined at all towards religion, and she faced certain difficulties in her life, which made her realize that this is the real purpose, that she should devote herself to this. So she was also very, speaking to her was a very great experience, and I think Kausar Apa should and must remain in touch with her, because I think she has a lot of Dawah potential. Then we had a presentation on peace, on the CPS peace work. It was called Reengineering Mind Towards the Culture of Peace. And one thing I realized was that the people there, the American people, they don't want to just listen to sermonizing. They don't want to listen to Islam being a religion which is very peaceful or tolerant and etc. I realized that they want to know how to translate our ideas into practice. So I think CPS should really focus a lot on how it is bringing its ideas into practice, how it is actually changing the lives of people. We should have something concrete to tell people so that they know that we are doing something. You know, the American people want to know what we are doing. They just don't want to know our ideas in abstract terms. So we have to, I think, focus a lot on that, on how we are actually bringing about change on ground, That is very important. Then one of the days we also went to see the Niagara Falls. And I think it's why I'm mentioning it is because it's a very one-of-a-kind spectacle. And the sheer volume and flow of water makes you realize the majesty and the greatness of God. And why I think it was a very moving experience for me was because you realize that this is the God for whom you are working. I mean, such a powerful and magnificent God. You are doing His work. So if you face problems in the path of Dawa work, surely such a God will come to your help and will give you all the help that you need. Lastly, I just want to speak about the CPS US team. I think they all are doing a great job over there. They don't meet physically as we all do on Saturdays and Sundays, but they are regularly, consistently on phone calls with each other. And there's one thing, one very nice thing which they do, and I think we should also do, and that is they discuss Maulana's book, a particular book of Maulana, every week without fail. And that is why I felt that they are very well versed in this ideology, Maulana's ideology. And I also discovered that every time when we were free, they would only discuss about mission. They would not discuss about anything non-mission. After we were done with the booth, the day's work at the booth, in the car, at the kitchen table, early in the morning before breakfast, every time these people would only keep discussing mission, mission, mission. So that was something very remarkable and very inspiring as well. And I also found that I felt that they have a very good family feeling with one another. They are like brothers and sisters to each other. So if anything happens in the mission, any development, they would immediately call each other and inform each other about what's happening. So I think that bonding is very important, and I felt that they really have it. And last thing, when I went to Toronto 3 years back to attend the RIS convention, with Maulana was also there. So the immigration officer at the airport, very strangely, this time also the person who checked my documents, the immigration officer, was exactly the same person. So he saw my documents and he said, "I met you 3 years ago." So I said, "Yes." I had a feeling that he's the same person, but I wasn't sure. He only told me that I met you 3 years ago. And then he said, "What are you doing?" So I told him that I'm doing a PhD in Islamic studies. So he himself said that, "Are you from a family of academics?" So I said, "Yes, my grandfather is an Islamic scholar." So he was quite amazed at that. And he asked me the topic of my PhD. So I explained him the topic of my PhD, and I told him that I'm almost nearing completion. So he said that, "Okay, in a few years later, I'll see you again when you will be doctor." And he said, "Inshallah." So, and then I luckily had a copy of the Quran left with me, and I gave it to him. And I told him that it has been translated by my grandfather. And he was very, very overwhelmed. And he said it's a very precious gift and that he would surely read it. And he kept thanking me until I exited. So I think the end point or the bottom line is that people really want to know the truth. People want to know what is there in the Quran, what Islam says. We just have to stand up and deliver it at our end. Thank you.
Thank you, Maria, for sharing this wonderful experience with all of us. It really inspired everyone. I will now start with the comments and question answer session. Let me take the comments first that have come from all over. Srinagar se Maulana Ibn Abdul Rahman saab ne likha hai, "Contemplating on the creation of Allah has many advantages. One of the most important thing is that it leads us to recognize our Creator. If we recognize Him, we will obey Him. And if we obey Him, we will achieve success in this world and in the hereafter." Anas Malik Saab ne Surat se likha hai, "MashaAllah, Sister Maria Khan, may God bless you and your family and accept your efforts towards Dawa work." Irshad Hussain Saab ne Bhubaneswar se likha hai, "Ladies has to play a big role globally for Dawa work. Allah accept you people endeavor. Ameen." Khaja Kalimuddin Saab ne Pennsylvania, USA se likha hai, "Maria is the gem of the CPS mission. May Allah protect her and make her grow her further like Shajar-e-Tayyabba as mentioned in the Quran. Muhammad Irfan Rashidi sahab ne Nagpur se likha hai, Maulana sahab, of course, Al Risala aur aapki tehreeron ne hame gaur karna sikhaya, jiski wajah hamare andar dawa work karne ki spirit paida hui. Dua karein ki Allah hame istiqamat ata farmaye. Miss Saida Fozana Hussain ne Kolkata se likha hai, Maulana sahab, you are truly a noble thinking man. So glad and grateful to hear you. I pray that the world understands one day that Islam propagates peace and not war. Terrorist has no religion and Islam cannot be misunderstood because of their acts. Miss Kurutulain ne Kashmir se likha hai, a strong ideology with the spirit of spreading the message of Quran is a blessing. Had there been no spirit of Dawah, spreading of Islam would not have been possible. Dawah is not teaching rituals. It is the urge to share the basic spirit and message of Islam throughout the world. This burning desire is so strong that it shakes one's mind and soul, and preaching becomes irresistible and enlightened observation. Maulana, सवाल लेते हैं. ये सवाल भेजा है जावेद हयात साहब ने मुंबई से. उन्होंने लिखा है कि मौलाना, द थिंग व्हाट आई रियलाइज्ड अबाउट यू एंड दैट हैज इंस्पायर्ड मी इज दैट यू आर अ मैन कॉन्स्टेंट इन एडहेरेंस टू हिज ड्यूटी. मौलाना साहब, हाउ कैन वी बिकम लाइक यू?
देखिए, कोई आदमी दूसरे आदमी की तरह नहीं बन सकता. हर आदमी खालिक का अलग अलग क्रिएशन है. आदमी का काम यह है कि वो खुद अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअल बनाए, अपने अंदर जो खालिक ने दिया है उसको बाहर निकाले. तो अपने आप को डिस्कवर कीजिए और अपने आप को यानी एक्चुअलाइज कीजिए. मेरे ख्याल से ही हर एक का मिशन होना चाहिए.
मौलाना, अगला सवाल बोकारो झारखंड से सैयद सद्दाम साहब ने भेजा है. उन्होंने आपसे पूछा है कि मौलाना साहब, व्हाट इज द बेस्ट वे टू थैंक अल्लाह, इसके बारे में हम सबको बताएं.
देखिए, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र करने कोई मेथड नहीं होता. जैसे नमाज का एक मेथड है तो ये भी है, उसको आप रिपीट करें. देखिए, अल्लाह का यानी एतराफ करना, शुक्र करना, ये तो स्पॉन्टेनियसली उबलता है आदमी के अंदर से. जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को डिस्कवर करते हैं तो स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से वो सब बातें निकलती हैं जो मतलूब हैं. तो ऐसी चीज है कि आप अपनी स्टडी को बढ़ाइए.
मौलाना, अगला कमेंट भेजा है डॉक्टर नगमा सिद्दीकी ने दिल्ली से. उन्होंने लिखा है कि मौलाना, आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम योर लेक्चर टुडे एज द अपॉर्चुनिटीज टू डू दावा वर्क. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू दिस मोर. मिस्टर आमिर मौरी ने कश्मीर से लिखा है, इंस्पायरिंग दावा एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय मिस मारिया, इट रियली गेव मी गूज बम्स. मौलाना, उनका सवाल है कि व्हेन वी रीड कुरान, इट डज नॉट शेक आवर कॉन्शियंस और पर्सनली द वे यू मेंशन्ड, व्हाट इज द रीजन फॉर इट?
پلیز گیو اس یور گائیڈنس.
کیا مطلب ہوا؟
کہ مولانا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہماری کانشنس کو شیک نہیں کرتا جیسے آپ بتاتے ہیں, تو ہماری ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم کیسے مطلب اس کو, اس احساس کو بڑھا سکے اپنے اندر.
بس بار بار پڑھیے, تذکر القرآن اسٹڈی کیجیے, اس کا کوئی میتھڈ نہیں ہے. دعا کیجیے اور ریڈ کیجیے, اسٹڈی کیجیے.
شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے, ونڈرفل پریزنٹیشن بائی مس ماریا, انسپائرنگ انڈیڈ, مے گاڈ بلیس ہر. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا انقلاب کے کیا معنی ہیں, کس قسم کا انقلاب مطلوب ہے, اس کو واضح کریں.
میں جب بولتا ہوں انقلاب تو خارجی معنی میں نہیں ہوتا, وہ اپنی ذات کے معنی میں ہوتا ہے. آدمی کی اپنی ذات کے اندر انقلاب, اپنی ذات کے اندر بڑا چیلنج, بڑا چینج, بڑی تبدیلی. باہر کی دنیا میں انقلاب لانا یہ میرا مشن نہیں ہے, یہ میرا مشن نہیں ہے. میرا مشن یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلے, اپنے اندر چینج لائے. ہماری کتابوں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, تذکر قرآن سے اس کو سمجھ سکتے ہیں.
مس دانیہ مصطفیٰ نے یو ایس اے سے لکھا ہے, آئی ریئلی لائک ماریاز آبزرویشن اینڈ ہر انٹلیکچوئل ویو آن داوا. مولانا اگلا سوال مہتاب احمد صاحب نے بھیجا ہے دھامپور سے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب کل سیٹرڈے کا لیکچر بہت ایموشنل تھا, میں بہت دیر تک دنیا کے با حقیقت ہونے اور خدا کی عظمت میں گم رہا. دوسرا حضرت عمر کا واقعہ بھی بہت زیادہ سبق آموز تھا. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ تذکیر القرآن میں میں نے پڑھا ہے کہ ایمان مثل صحابہ قبول ہوگا, اس کی وضاحت کریں.
بھئی یہ تو آیت ہے, فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا, کیا آیت ہے صاحب؟
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو یہ معیار ہے, آپ جانتے ہیں کہ آئیڈیل معیار جو ہے وہ ہمیشہ پورا نہیں ہوتا. تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اس کی اللہ اس کے مطابق آدمی سے قبول کرے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے, کوشش کرے, کوشش کرے. اور جہاں تک مثل صحابہ کی بات ہے تو کوئی بھی آدمی آئیڈیل نہیں ہوتا, ہر آدمی کے اندر کمیاں ہوتی ہیں. تو بس اپنی کوشش جاری رکھے اور دعا کیجیے بس.
مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے چنئی سے بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا قرآن کے بارے میں ایک عالم صاحب نے کہا کہ قرآن سارا کا سارا سر گزشتے انذار ہے. میرا سوال یہ ہے مولانا کہ کریشن پلان اور سر گزشتے انذار میں کیا فرق ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے سرگزشتہ انذار آدھی بات ہے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ رسل مبشرین و منذرین, تو تبشیر اور انذار دونوں. تو سرگزشتہ انذار اگر آپ کہیں تو آدھی بات ہوگی, جو تبشیر شامل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن تفسیر بھی ہے, اظہار بھی ہے, خود قرآن کے الفاظ کے مطابق.
ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا مائی کوشچن از ریلیٹڈ ٹو سیٹرڈیز کلاس دیٹ ٹک پلیس یسٹرڈے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈسٹریکشن اینڈ شرک, اس کے بارے میں بتائیں.
شرک
جی,
دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میرے خیال سے. کیونکہ شرک تو یہ ہے کہ آدمی رب العالمین کے سوا کسی اور کو معبود بنائے, اور ڈسٹریکشن تو یہ ہے کہ آدمی کسی طرح بھٹک جائے, اپنے کام یعنی اپنی انرجی کو, اپنے وقت کو ضائع کرے. تو ڈسٹریکشن میرے خیال سے ایک پریکٹیکل بات ہے, جبکہ شرک جو ہے عقیدے کی بات ہے.
مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے مسٹر بشوناتھ چیٹرجی نے. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے, استو ماں سد گمے تمسو ماں جوتر گمے متیور ماں امرت گمے. مائی پرنام ٹو مولانا جی اینڈ مائی پریئر ٹو آل مائی ٹی ٹو لیٹ ماریا جی بی دا ٹارچ بیئرر آف اسلام ان دس ہولی لینڈ بھارت. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے پاکستان سے انذار الحسن صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت اور ہمارے دعوتی مشن میں بنیادی فرق کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
بھائی یہ تو انہیں سے پوچھئے, میں اپنے مشن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اللہ کا مشن ہے یہ. باقی ان سے آپ پوچھے, اس سے آپ رائے بنائیے, ان کے بارے میں رائے بنائیے ان سے پوچھ کر کے. ہمارا مشن تو دعوت کا مشن ہے. دعوت کا مشن یہ کہ کسی دوسری چیزوں میں نہ الجھنا, صرف اللہ کی معرفت آدمی کے اندر پیدا کرنا, آخرت کا شعور جگانا, جنت کی تمنا اس کے اندر پیدا کرنا, یہ سب دعوت ہے. باقی وہ کیا چاہتے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیجیے, کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا آپ کو.
مولانا اگلا سوال مس ماریا علی نے بھیجا ہے. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے, مولانا صاحب مائی پریشیس مدر پاسڈ اوے اباؤٹ 3 weeks اگو اینڈ آئی ہیو ڈیپ ریمورس اینڈ ریگریٹ دیٹ آئی واز آلویز روڈ انکائنڈ اینڈ ڈس ریسپیکٹفل ٹو ہر اینڈ آئی ریئلی ریگریٹ اٹ ناؤ and I am in grave agony because of that, because there is no way I can make it right now. Since I have failed and lost the one and only chance Allah had given me, I am humiliated for eternity now. Is there still something that I can do to somehow fix this major sin of mine? I need your guidance.
But dua kijiye, main sochta hu ایک آدمی جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے تو آپ سے دعا کر سکتے ہیں. میں تو کچھ جانتا نہیں شاید دعا کے.
مولانا ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کیونکہ وہ خود بہت گنہگار محسوس کرتی ہیں کہ انہوں نے ریسپیکٹ نہیں دی اپنی مدر کو, تو اس کی وجہ سے بہت ہیوملیٹڈ فیل کرتی ہیں, تو اس پہ آپ کی گائیڈنس چاہ رہی ہیں.
گائیڈنس یہی ہے کہ دعا کریں بس, اپنے لیے مغفرت مانگیں, ان کے لیے دعا کریں, اور تو میں اس معاملے میں جانتا نہیں, یہ جانتا ہوں.
مولانا کیا دعوی کرنے سے کچھ माफी मिल सकती है इस मामले में?
बस दावत तो आपका अपना अमल है, वो तो पहले भी करना चाहिए था, अब भी कीजिए। बाकी जहां तक डिपार्टेड सोल की बात है तो उसके लिए आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं।
मौलाना, अगला सवाल पाकिस्तान से भेजा है मिस शबाना अंसारी ने। उन्होंने लिखा है कि मौलाना साहब, कैन वी से दैट दी वॉर वॉज अ डिस्ट्रैक्शन, दैट्स वाई होली प्रॉफिट ट्राइड टू चेंज इट इन टू स्कर्मिशेस, एंड टूडे ऑल्सो वॉर इज डिस्ट्रैक्शन बिकॉज इट वेस्ट टाइम एंड डिविएट्स वन फ्रॉम दावा वर्क।
हाँ ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, दोनों तरीका है कहने का।
रियाज भट्ट साहब ने कश्मीर से लिखा है, मौलाना, आर नॉट मुस्लिम हिस्टोरियंस गिल्टी ऑफ डिक्लेयरिंग स्कर्मिशेज इन अर्लियर पीरियड ऑफ इस्लाम एज वॉर्स एंड इन्वेजन्स? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस?
क्या मतलब है
कि जो मुस्लिम हिस्टोरियंस है मौलाना, जो स्कर्मिशेज हुए थे, उन्होंने ये बताया हिस्ट्री में कि प्रॉफिट ने वॉर्स फाइट करें, तो उन्हें स्कर्मिशेज को वॉर्स का टर्म दे दिया, तो ये वो कह रहे हैं कि क्या वो गिल्टी नहीं होंगे इस?
अरे भाई, वो अल्लाह का डोमेन है, आप अपने लिहाज से सोचिए, दुनिया को बताइए कि ये या आप अपने जमाने में जो इंसान हैं उनको बताइए, रसूलुल्लाह का काम यह नहीं था कि लड़ें, उनका काम यह था कि कोई अटैक करे तो उसको मैनेज करें, मैनेज करके उसको स्कर्मिश बना दें। आप बताइए लोगों को, अब जो चले गए चले गए।
मौलाना, मिस दानिया मुस्तफा जो पाकिस्तान में रहती हैं, उन्होंने सवाल किया आपसे कि मौलाना साहब, हाउ कैन वी डील विद सैडनेस एंड ग्रीफ इन आवर लाइव्स? व्हाट इज योर गाइडेंस ऑन दिस?
क्या मतलब
कि जो मौलाना, जो अक्सर लोग सैड हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो कैसे वो डील कर सकते हैं अपनी सैडनेस को?
अच्छा भाई, पढ़िए कुरान को, पढ़िए हदीस को, पढ़िए सीरत को, पढ़िए, ये तरीका है, खूब ज्यादा ज्यादा पढ़िए।
मौलाना, अगला कमेंट भेजा है मौलाना मोहम्मद याकूब उमरी ने दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, मौलाना, अल रिसाला मिशन रियली गिव्स अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द कुरान, इट मेक्स पीपल ऑफ प्रिपेयर्ड माइंड्स एंड टू अवेल द दावा अपॉर्चुनिटीज अराउंड देम, दिस ऑल्सो मोटिवेट्स देम टू डू दावा वर्क। ओके, वी विल एंड द सेशन नाउ, थैंक यू।